تو آج بھی قرآن پاک کے انداز اور قرآن کے حوالے سے اپنی معلومات پیش کریں گے. گزشتہ سال میں نے قرآن پاک کے تین چیلنج آپ کے سامنے پیش کیے ہیں. قرآن پاک نے پوری دنیا کو تین چیلنج پیش کیے ہیں. قرآن پاک کا پوری دنیا کو چیلنج دینا یہ کوئی چھوٹا سا واقعہ نہیں ہے. یہاں کافی تعداد میں پڑھے لکھے نوجوان موجود ہے اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ آج آپ کافی تعداد میں نوجوان بچوں کے ساتھ یہاں قرآن کے عنوان کا رشتے جو سننے کے لیے پچھلے سال جو بات تھی میں چاہتا ہوں کہ قرآن کے حوالے سے جہاں ہم نے بات ختم کی تھی وہیں میں آ گئی ہوں. لیکن آپ کو شاید یاد نہ ہو ہم نے کیا کہا. میں نے آپ کے سامنے کی بات کہی کہ قرآن پاک دنیا کی واحد کتاب ہے جس نے پوری دنیا کے سامنے تین چیلنج پیش کیے. کتنے چیلنج؟ پہلا چیلنج قل للذین آمنوا اتقوا اللہ بمثل هذا القرآن. پوری دنیا کے جنوں اور انسانوں کو اے میرے پیغمبر کو اعلان کر دے. اللہ نے اپنے رسول سے کہا کہ پوری دنیا کے جنوں اور انسانوں سے کہہ دو کہ جس طرح مکہ کے کافر کہتے ہیں کہ قرآن بندوں کا بنایا ہوا کلام ہے, آج تو چیلنج کر دے کہ اگر یہ بندوں کا بنایا ہوا قرآن ہے تو پوری دنیا کے جن اور انسان مل کر کس جیسا قرآن پیش کریں. یہ تو چھوٹا سا چیلنج نہیں تھا. یہ چیلنج دنیا کے کسی مفکر اور کسی عظیم اور کسی شاعر اور مفکر اور عالم اور سکالر نے دنیا کے سامنے پیش نہیں کیا. یہ چیلنج اللہ کے عالم نے دنیا کے سامنے اپنے محمد کی زبان سے پیش کیا. چیلنج بھی بڑا عجیب ہے. نئی چیلنجوں کا ذکر کر کے آج کی معلومات آپ کے ساتھ میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں جو ان شاء اللہ نئے انداز میں قرآن کا تعارف آپ کے ساتھ میں آئے. تھوڑی سی توجہ آپ کی چاہیے. بڑی بڑی کتابیں دنیا میں آئی, بڑے بڑے رسالے چھپے, بڑی بڑی بہت کتابیں کتابیں اور لٹریچر دنیا میں پڑھا ہے. لیکن ایسا چیلنج تو کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ دنیا کا سب سے بڑا رسول پوری دنیا کے جنوں اور انسانوں کو خطاب کر کے کہتا ہے کہ اگر یہ قرآن بندوں کا کلام ہے تو اس جیسا قرآن بھی جو نظر دے رہا. اور جب ایک قدیم عرصے تک ان چیلنجوں کا جس چیلنج کا جواب پوری دنیا نہیں دے سکی تو قرآن نے دوسرا چیلنج دیا. دوسرا چیلنج کیا تھا کہ فاسور ریاست کی قوائے سے اگر وہ پورا قرآن نہیں لا سکتے تو اس قرآن جیسے دس قرآن دے رہا اور جب دس سور سے بھی پیش دنیا کے کافر نہ کر سکے تو پھر اللہ نے تیسرا چیلنج اور تیسرا چیلنج بڑا تھا. وہ چیلنج قرآن کے الفاظ میں یہ ہے کہ سات سور ایک انسان آپ کے کتنے الفاظ ہیں آپینا کل کو سر پسند ربی کا بند ہر اتنا شادی کا ہوا اب سر تین آئے پوری دنیا کے جس انسان شاعر ادیب فصیح و علیم عربی کے عالم پوری دنیا کے ایک جگہ جمع ہو کر اتنا اپنا قلبوں پر جاتی کوئی دور خبر اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو حکم دیا اتنا اپنا قلبوں پر لے کر ہم اپنا اپنے دماغ پر لٹکا دو اور نیچے لکھو کہ اس جیسے سور بنا رکھا ہو. لیکن سچ میں کلر نے یہ نظارہ نہیں تھا کہ تین سال تک وہ سورت لڑکی ہے
سبحان
اللہ کا جواب نہیں آ رہا ہے. بات کرنے کو آسان ہوتی ہے نا, ہر آپ کی تنقید کر دیتا ہے اور آپ کی نقطہ چینی کرتا ہے, یہ چیز اچھی نہیں. ایک مقبر آپ بڑا تصویریں بنانا, اس کے کرتے ہوئے بڑی تصویریں بنائے, بڑے تصویریں بنائے, جو تصویر بناتا چوک پہ لٹکا دیتا اور اوپر یہ لکھتا کہ اس تصویر میں کوئی غلطی نہیں کر رہا ہو. جب اگلے دن آتا تو 40 غلطیاں اور 100 غلطیاں, کوئی کہتا ہے اس کا ناپ ٹھیک نہیں, کوئی کہتا ہے اس کا ہاتھ ٹھیک نہیں, 100 غلطیاں لوگ نکال کر چلے جاتے. اور پھر صاحب سے کہا کہتے ہیں میں نے تصویر بنائی لیکن لوگ تصویر کے بارے میں کہتے ہیں اس نے یہ بھی غلطی یہ بھی غلطی. تو صاحب نے کہا میں تجھے اس کا حل بتاتا ہوں کہ تصویر بنا کر چوک میں لٹکاؤ اور اس کے نیچے لکھو کہ کس جیسی کوئی تصویر بنا. یہ کہنا کہ اس پر کوئی تنقید کرے آسان ہے, لیکن جب کچھ شاگرد نے تصویر بنا کر چوک میں لٹکائی اور نیچے یہ لکھا کہ اس جیسی کوئی تصویر بنائے تو کوئی آدمی تصویر بنانے والا نہیں. عمرہ قیس نے اور عربی کے شعرا نے کہا کہ قرآن بندوں کا کلام ہے, عربی کے شاعروں نے کہا کہ قرآن بندوں کا کلام ہے, لیکن جب میرے پروردگار نے چیلنج کر کے کہا کہ اس جیسا کوئی قرآن بنا کر لاؤ تو 40,000 اشعار عربی میں لکھنے والے الٹے لٹک گئے پروردگار کے کلام کا جواب. یہ چیلنج تھا ہو گیا. آج جو میں نے آیتیں پڑھی ہیں اس کا ترجمہ کچھ پہلے تاکہ اپنی بات آپ کو سمجھ لے جائے. قرآن نے ایک بات کہی ہے اور یہ بات بھی دنیا کی کسی کتاب میں نہیں ہے. اتنا حاضر قرآن, یہ قرآن اتنا حاضر قرآن یہدی للتی ہی اقوام, کہ اس قرآن نے پوری دنیا کے انسانوں کو سر بلند کر دیا. اس کتاب نے اس قرآن نے, یہ میری آج کی تقریر کا بول کہ اتنا حاضر قرآن اتنا حاضر قرآن حاضر قرآن یہدی للتی ہی اقوام, کہ اس قرآن نے پوری دنیا کے انسانوں کو سر بلند کر دیا, پستوں کو پوجا کر دیا, پستوں کو پوجا کر دیا, نچلوں کو بلند کر دیا, ذلیلوں کو عزت والا کر دیا, اور کافروں کو مسلمان کر دیا, اور غریبوں کو امیر کر دیا, فقیروں کو بلند کر دیا, اور یتیموں کو پیغمبر کر دیا. ابن ہاض یہ قرآن یہ لگی اپنوں کا مانا پوجا کرنا, اپنوں کا مانا بلند کرنا, بنیادوں کو کھڑا کر دینا. اب لوگ کہتے ہیں بنیاد پر جو رکا ہو اسے عربی میں کہتے ہیں ان ہاض القرآن یہ للتی ہی اقوم, اس قرآن نے بنیادوں پہ کھڑا کر دیا قوموں کو. قوم کون سی تھی؟ قریشیوں کی قوم. قوم کون سی تھی؟ ہاشمیوں کی قوم تھی. قوم کون سی تھی؟ بدوؤں کی قوم تھی. قوم کون سی تھی جنہیں بھیڑے بھی چلانی آتی تھی؟ قوم کون سی تھی جو اونٹ نہیں چلا سکتے تھے؟ قوم کون سی تھی جن کے قد لمبے تھے, ہونٹ لمبے تھے, رنگ کالے تھے؟ قوم کون سی تھی جو بکریاں نہیں چلا سکتی تھی؟ قوم کون سی تھی جن کی تہذیب کوئی نہیں تھی, جن کا تمدن کوئی نہیں تھا, جن کا شعار کوئی نہیں تھا, جن کا کلچر کوئی نہیں تھا, جن کی فصاحت کوئی نہیں تھی, جن کے پاس بلاغت کوئی نہیں تھی, جن کو راستہ نہیں آتا تھا, جو انسانیت نہیں جانتے تھے؟ قوم کون سی تھی جو ہمسائے کا حق نہیں لے سکتی تھی؟
تھی، کون کون سی تھی جو بڑے کی عزت نہیں کر سکتی تھی، کون کون سی تھی جو بچوں پہ شفقت نہیں کر سکتی تھی، کون کون سی تھی جو پتھر پہ تلکتی تھی، کون کون سی تھی پور سے ہاتھوں سے بنا کر ان کو پوچھتی تھی، کون کون سی تھی جو عرب کے صحراؤں پہ چلتی تھی، اور کون کون سی تھی جن کو راستہ نہیں آتا تھا، جن کو بولنا نہیں آتا تھا، جس کو چلنا نہیں آتا تھا، لیکن اس قوم نے اس قرآن کو جب سینے سے لگایا تو حبشے کا کالا بلال تھا، چہل کا بچے کی گلیوں میں تھا، اور قدموں کا کھٹا جنت میں تھا، اس لیے قرآن نے کہا یا اکرم کے کالے رنگ کا بلال، جس کی طرف شکل، جس کی شکل کی طرف آدمی دیکھ نہیں سکتا تھا، اور ایک وقت آیا کہ اس بلال کو میرے محمد نے کعبے کی چھت پہ چڑھا دیا، اور کیا کہا، اے بلال تو جوتوں سمیت کعبے پہ چڑھا، سردار نیچے کھڑے ہیں، بلال کعبے پہ ہے، کیوں کہ ان حاضر قرآن یہودی زندگی یہاں قرآن، یہ قرآن جس نے بلند کیا انسان کو، اور یہ قرآن نے بتایا ہے والا پتر رنگنا بنی بات رہا، والا پتر رنگنا بنی بات رہا، کیا مطلب ہے اس کا کہ ہم نے انسانوں کو اشرف الرحمن کا، اشرف الرحمن کا دنیا میں اٹھارہ ہزار رحم ہوا، مخلوقات اٹھارہ ہزار اقسام ہے مخلوقات، اور اٹھارہ ہزار مخلوقات کا سردار ہے انسان، ہے انسان، اور اقبال نے کسی کو کہا خود نہ تھے جو راستے اور اس کے ساتھی بن گئے، کیا نظر تھی کسی نے حاصل قرآن یا بھی زندگی کی طرح، یہ لوگ کیسے محروم سے لوگ لڑے، میں آج نئی بات کہتا ہوں، کیسے سے لڑائی بندوں نے نہیں کی قرآن نے، کیسے سے لڑائی بندوں نے نہیں کی قرآن نے، کس طرح کا سر بندوں نے نہیں کاٹا قرآن نے، ظلم سے قرآن بتایا، سجب سے قرآن بتایا، شرک سے قرآن بتایا، بدماشی سے قرآن بتایا، ظلم سے قرآن بتایا، اندھیروں سے قرآن بتایا، اور برائیوں سے قرآن بتایا، اور پگڈنڈیوں سے قرآن چڑھا، اور قرآن ظالم سے ٹکرایا، بدماشی سے ٹکرایا، کفر سے ٹکرایا، اور ستم سے ٹکرایا، اور سجب سے ٹکرایا، اور قرآن ٹکراتا رہا، دنیا نے دیکھا کہ قرآن نے قوموں سے جنگیں لڑ کے انسانیت کو اتنا سر بلند کر دیا کہ قرآن آقا بن گئے، غریب امیر بن گئے، اور یتیم حاتم الانبیاء، قرآن ٹکرایا، کیا ہوا قرآن نے جنگ لڑی، قرآن نے انسان کو اونچا کیا، قرآن نے دنیا کو سر بلند کیا، یہ قرآن ہے، ان حاضر قرآن، ان حاضر قرآن، یا دل لگی ہی جگہ انسان نہیں تھا، انسان سننا تھا، انسان لذیذ تھا، انسان خود پر تھا، انسان آپس کا تھا، انسان آپ کو نہیں تھا، انسان اتنا لذیذ تھا کہ جو کھائے کا احساس نہیں کرا، آج یہ کون گائے کا احساس نہیں ہے، اتنا اونچا انسان، اتنا بڑا انسان، جس انسان کو اشرف المخلوقات بنایا گیا اور جو پوری کرنے ہے، جس انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اس کا حامل، اس کا حامل اربوں روپے کی مشین، اربوں روپے
اور اس کا رنگ وہ کام ایک ہوا ایک بٹن دبا سارا سارا ایک ہوا نیلوں لمبے کارکن کے روپ ایک بٹن بھی چلا یہ بنا والا
سو اونٹ سو اونٹ اور ان سو اونٹوں کی نکیل ایک بچے کے ہاتھ میں ہے جس کی عمر ہے 12 سال. جس کی عمر ہے 12 سال کا بچہ سو اونٹوں کی نکیل پکڑ کے جا رہا ہے. یہ ہے مانا ان
بارہ سال کا بچہ
سو اونٹوں کی لگام پکڑ کے جاتا.
انسان اتنا تھا, انسان اتنا غریب تھا, انسان اتنا رسوا تھا.
قرآن نے کہا ان حاضر قرآن یا عزیز بن نتیج یا اکبر.
یہ بات یاد ہے
جتنی برائی عرب نے کی میرے رسول کے نام سے پہلے اتنی برائی آج امریکہ میں نہیں ہے. عرب نے حضور کے آنے سے پہلے آ کیا کہ جب بچہ پیدا ہوتا اس بچے کے حلق میں سب سے پہلی جو چیز یاد کی
ہوئے
سب سے پہلی چیز تھا
بچہ پیدا ہوا
سب سے پہلے اس کی حالت میں جانا اور شاد یہ کتنی برائی زنا کوئی شخص زنا سے بڑی نہیں تھا.
شراب زنا قتل جاتا
چوری
جھوٹ
یہ چیزیں ہم کتنی برائی دنیا میں کہیں گی
کتنی برائی بھارت میں. مجھے آپ بتایا ایک بہت بول جاتا کہ اب قرآن کی بھی آیت تھی یا نام ہو
ان نال خبر ول نہیں شروع ہوتا تھا
شراب اور جوا یہ شیطانی کام ہے. یہ کام ہے حمایت شہر کی بات کر رہا ہوں
اس آیت کی خبر میرے رسول نے مدینہ کی گلیوں میں لوگوں کو دی اور جب بچے میں رسی میں یہ آیت پڑی گئی کہ شراب اور جوا یہ شیطانی کاموں میں سے کام ہے تو کیا مٹ کے شراب کے بہار مر گئے.
ایک ساتھی شراب پی
اس نے کہہ کر دی, ایک کے منہ میں شراب اس نے الٹ دی, ایک کے ہاتھ میں شراب تھا
اس نے الٹ دیا
کیوں الٹا
کہ قرآن نے کہا
آج چین میں شراب کا پابندی ہے لیکن پھر بھی وہاں شراب کا چین ہے
لیکن آپ دیکھو کہ امریکہ نے شراب پر پابندی, امریکہ کے قانون میں لگائی, پابندی قبول نہیں کی, چین میں پابندی, چین کے قانون میں لگائی, پھر بھی شراب قانون ہے. لیکن جب میرا قرآن مدینہ میں اترا اور پابندی قرآن میں لگائی, مدینہ کی نالیوں میں شراب باہر کی گئی, سڑکوں پہ شراب باہر کی گئی, گلیوں میں شراب باہر کی گئی. اور صحابہ نے کہا کہ قرآن دنیا کی وہ کتاب ہے جس میں ان آدر قرآن یا ہمارے ہندوستانیت کو بدلنے کے لیے حکم قرآن سے آیا, ہم نے سینے سے لگایا. جب قرآن آتا ہے چہرہ بدل جاتا ہے, قرآن آتا ہے کتاب بدل جاتا ہے, قرآن آتا ہے اخلاق بدل جاتا ہے, قرآن آتا ہے ذہن بدل جاتا ہے. کیوں؟ جس کو قرآن کو سینے سے لگاتا ہے حیران ہو تو انسان بدل جاتا ہے. پتھر کو پوجنے والے چشمے فرق نے وہ نظارہ دیکھا کہ بت ایسے کرائے کہ غیر قوموں نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو انسان بھی خوشتے ہیں اور آسمانوں کے پاس زمین پر آواز ہو کھنڈ ہے مل ملائے کر ایسا نہیں کہ قوموں نے تمہیں پوچھتا کیا. آپ کی قوم دنیا کی سب سے بری قوم تھی, شراب میں بری, بدماشی میں بری تھی, زنا میں بری تھی, لڑکیوں کو ہندا دفن کرنے میں بری تھی, بت پرستی میں بری تھی, آتش پرستی میں بری تھی. لیکن اس قوم کو پورے ہندوستانوں کا سردار بنا دیا. مجھے بتاؤ کہ اسی قوم سے آیا تھا تو ابو بکر تھا, اٹھا تو صدیق اکبر تھا, آیا تھا تو عمر عمر تھا, اٹھا تو فاروق اعظم تھا, آیا تو عثمان تھا, اٹھا تو ذوالنورین تھا, آیا تو علی تھا, اٹھا تو عبد اللہ خالد تھا, آیا تو حمزہ تھا, اٹھا تو وسیم الملائکہ تھا, آیا تو خالد تھا, اٹھا تو سیف اللہ تھا, آیا تو اس نے بابا تھا, اٹھا تو مسترے قرآن تھا, آیا تو ابو ذر غفاری تھا, اٹھا تو طارق الدنیا تھا, آیا تو ابن مسعود تھا, اٹھا تو محدث جلیل تھا, آیا تو پیغمبر کا صحابی تھا, آیا تو سلمان فارسی ہے, اور اٹھا تو طارق الدنیا تھا, آیا تو جہنم کا راز تھا, اٹھا تو جنت میں اس کے پاس کا کھڑا ہوا تھا. جن حاضر قرآن یا بھی ایک صحابی امریکہ میں امریکہ نہیں پڑا, ایک آدمی کے کھیتوں اس کی زمین ایک جانور ڈال, اس کی زمین میں ایک جانور ڈال, اس شخص جس کی زمین میں ڈال اس نے اس کو نیزہ مارا. کیا بات؟ اور 120 سال تک ان کی لڑائی رہی اور 300 آدمی مارے. کتنی بات؟ 300 آدمی مارے. کس وجہ سے مارے؟ اس کی فصل ایک جانور تھا, اتنے ہزار لوگ ایک مضبوط آیا ہے. ایک صاحب کا دروازہ ایک آدمی نے کھٹکھٹایا. احباب کا دروازہ ہوتا ہے وہ بچوں میں جیتا ہے. ہاں وہ بچوں میں جیتے آیا تھا. یہ سب مندی نہیں بیٹھو بتائیے رہو. ہاں جی آپ نے سب سوچ بڑھو وہ بھی چشمے پلک سے سوار دیکھا. 120 سال تک جنگ ہوئی, 300 آدمی مارے گئے. کس جرم میں؟ کہ پتن میں ایک جانور چلا گیا تھا. جانور نہیں تھا قرآن نے ایسے نہیں کہا. قرآن کہتا ہے وہ تم تم آپ کرتے مددگار تم جہنم کے کنارے پر گئے تھے, اللہ نے تمہیں جہنم سے تمہیں نکال کر سمت سوار کرا. دیوانے پر ایک آدمی ہے کہتا ہے میں مہمان ہوں تمہارا میں مہمان ہوں اور دروازہ تو اندر کیا لگے گا کھانے کا وقت آیا رات کا وقت تھا گھر میں صحابی کے کوئی چیز کھانے کو نہیں
اس نے اپنی بیوی سے پوچھا
کوئی چیز ہے اس نے کہا اگر میں سارا آٹا جمع کروں تو ایک روٹی بنے گی اس نے کہا ایک روٹی پکاؤ روٹی پک گئی غلام سے کہا کہ جب روٹی کے کھانے کا وقت آئے چراغ میرے پاس رہنا اور جب میں کھانا شروع کرنے لگوں تو چراغ اٹھا دینا چراغ کو بند کر دینا اندھیرا ہو جائے گا میں اپنا ہاتھ کسی ایسا ہوگا اور میرا مہمان پیٹ بھر کے کھانا ہم نے انسان کو بلند کر دیا سب بلند کر دیا عزت اور عظمت اس کے پاس جا سکی کیوں کہ اس نے قرآن کو سینے سے لگایا وہ دنیا کا علاج کرتا یہ جو کیسا روح سے جنگ لے کیسا جانتے ہو ایسا کیسے کہتے ہیں روح کا بادشاہ ویسا ہے اور ایمان کا بادشاہ اس کا نام تھا کسرا کسرا اور کیسا سے جانو کس نے لڑی میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ روح اور ایران سے جنگ بندوں نے نہیں لڑی قرآن نے شرک سے جنگ بندوں نے نہیں لڑی قرآن نے لڑی اندھیروں کو روشن بندوں نے نہیں کیا قرآن نے کیا کفر کے کوٹ قرآن نے اکھاڑے شرک کے مینار قرآن نے گرائے بدماشی کے کوٹ قرآن نے اکھاڑے ظلم و جبر کی دیواریں قرآن نے گرائی اور کائنات میں قرآن نے بتایا کہ ان حاضر قرآن یادی للتی ہی آسمان مجھے بتاؤ کہ اس جس علاقے میں شراب اتنی ہے ذرا اتنا ہے بدماشی اتنی ہے اس علاقے میں جب میرا محمد آیا قرآن ساتھ لے کر آیا قرآن کو سینے سے لگا کر آیا تو پھر وہ قوم کیسے بنتی وہ لوگ کیسے بنے میرے پیغمبر نے کہا کہ بدر میں چلو وہ بدر میں چل اٹھے میرے رسول نے کہا اور کہ پہاڑوں پہ چلو وہ پہاڑوں پہ چلے میرے رسول نے کہا کہ تبوک کی جنگ میں چلو تبوک میں ان کی تعداد 30,000 تھی دشمن کی تعداد 28,000 تھی ان لوگوں نے نہیں کہا کہ جناب ہم 30,000 ہیں 28,000 کا مقابلہ کیسے کریں گے کیوں نہیں کہا اس لیے کہ قرآن نے کہا تھا ایک ہو گئے تو 10 پر میں تمہیں بھاری کر دوں گا یہ سبق قرآن نہ دیتا تو بدر میں 313,000 کے مقابلے میں آتے اور میں 750 3,000 کے مقابلے میں آتے خندق میں 3,000 10,000 کا مقابلہ نہ کرتے تبوک میں 30,000 1,250,000 رومیوں کا مقابلہ نہ کرتے قرآن نے کہا اے مومن تو ایک ہے میں 10 پہ بھاری کر دوں گا میرے پاس تلوار نہیں میں کھجوروں کی جھڑیوں میں تلوار سے جانا قوت دے دوں گا تیرے پاس سرا نہیں ہے فرشتے تیری حفاظت میں بھیج دوں گا جس کو اقبال نے کہا پتا بدن پیدا کر فرشتے تیری حسرت کو اتر سکتے ہیں گھر تم سے قطار اندر قطار بھی اگر فرشتے قرآن میں نہ بتائے ہوتے کہ تیرے قدموں پہ فرشتے آئے صحابہ میدان میں نہ نکلتے ساری جنگیں قرآن نے لڑی ساری فتوحات قرآن نے کی قرآن کی چڑھے قرآن نے اٹھائی قرآن تھا جو انسانیت کو زمین سے اٹھا کر عرش مولا پہ پہنچا تھا میرے بھائی شرک ایک بیماری تھی شرک ایک مرض ہے جس کو قرآن نے کہا فی قلوبہم مرض بتوں کا پوجنا بیماری ہے شرک کرنا بیماری ہے بدعت کرنا بیماری ہے ظلم کرنا بیماری ہے
رحمت کے دروازے پہ سجدہ کرنا بیماری ہے, اور قرآن نے کہا اس بیماری کو دور میں نے کیسے کیا کہ وہ منزل من القرآن ما ہوا شفا رحمت للمؤمنین, تیرے قرآن نے ایسے نسخے بتا دیے کہ اس کا استعمال کرو شرک کی کیا کرتا ہے. من القرآن ما هو شفاء, بیماریاں جتنی بھی آئیں گی قرآن کی گلی پھیرو بیماریوں کے سارے زنگار اتر جائیں.
سبحان اللہ,
قرآن بے مثال ہے, قرآن قرآن شفا ہے.
سبحان اللہ,
قرآن کیا ہے
شفا,
قرآن کیا ہے
شفا,
قرآن بیماریوں کا علاج ہے.
سبحان اللہ,
قرآن بیماریوں کا
علاج.
لاؤ کتنی بیماریاں,
واہ واہ,
شرک کی بیماری قرآن نے کیسے دور کی.
واہ واہ,
تمہیں بتاؤں کیسے دور کی.
سبحان اللہ,
عرب کے کافر کا عقیدہ تھا کہ پتھر کی مورت سب کچھ کر سکتی ہے. عرب کے کافر کا عقیدہ تھا کہ ولیوں کی شکل کے مجسمے مشکل کشائی کر سکتے ہیں, حاجت روائی کر سکتے ہیں. عرب کا کافر کہتا تھا کہ مشکل کشا حاجت روا بندہ بھی ہو سکتا ہے جس کا ذکر قرآن نے کیا. قرآن کیا کہتا ہے, فیضا رقیب فل فل کی تاب اللہ مخلصین لہ الدین, کہ جب عرب کا کافر کشتی میں بیٹھتا ہے اور کشتی دریا کے درمیان میں پہنچتی ہے, بھنور نظر آتا ہے, تو عرب کا کافر کہتا ہے اس کشتی کو اللہ کے سوا کوئی بچا نہیں سکتا. لیکن قرآن ہی کہتا ہے کہ فلما نجاہم الی البر, جب وہ انسان کنارے پر پہنچ جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے, وہ انسان جب کنارے پر پہنچ جاتا ہے تو وحیدہ یشرکون, پھر وہ شرک کرنے لگ جاتا ہے. تو یہ شرک والی بیماری تھی, اس شرک والی بیماری کا خاتمہ قرآن نے کیا. تیری جتنی بھی بیماریاں ہیں, کینے کا مرض ہے قرآن میں شفا ہے, اور بغض کا مرض ہے قرآن میں شفا ہے, ظلم کا مرض ہے قرآن میں شفا ہے, شرک کا مرض ہے قرآن میں شفا ہے, چور خوری کا مرض ہے قرآن میں شفا ہے. آ تو صحیح, قرآن کا نسخہ تو کھول, تو دنیا کے نسخہ لیتا ہے, حکیموں سے نسخہ لیتا ہے. آ, میں تجھے ایک ایسی مجرب کتاب بتاتا ہوں کہ جس کا نام قرآن ہے. اعلان قرآن کر رہا ہے کہ وَا نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ, یہ شفا والا ہے, رحمت للمؤمنین, اور رحمت والا ہے. آ, میں تیرے شرک والی بیماری کا خاتمہ کرتا ہوں, توجہ کر, تجھے نسخہ بتاتا ہوں, اس نسخے پہ غور کر, اس نسخے کو استعمال کر. قرآن کیا کہتا ہے, توجہ سے اس نسخے کی سماعت کر.
سبحان اللہ,
اے توجہ, توجہ ہے. قرآن نے کہا یا ایہ الناس, اے دنیا کے لوگوں, ذوری بمثلو فاستمعوا لہ, اللہ تعالی تیرے شرک کی بیماری کو دور کرنے کے لیے ایک مثال تیرے سامنے پیش کر رہا, ذوری بمثلو ایک مثال پیش کر رہا ہے, فاستمعوا لہ, اس مثال کو سن, اس کو سینے سے لگا, اس نسخے کو استعمال کر, توجہ کر, تیرے کانوں کی کھڑکیاں کھولتا ہوں, تجھے اس نسخے کی روشنی دیتا ہوں. قرآن کہتا ہے فاستمعوا لہ, کیا روشنی ہے کہ ان الذین تدعون, توجہ ہے, ان الذین تدعون من دون اللہ, تم اللہ کے سوا کسی کو بھی دنیا میں پکارتے ہو, تدعون من دون اللہ, اللہ کے سوا کسی کو بھی پکارتے ہو اللہ کے سوا, ہے توجہ, اللہ کے سوا تم کسی کو پکارتے ہو, تدعون من دون اللہ, آگے قرآن کیا کہتا ہے کہ جس کو تم پکارتے ہو, لن یخلقوا ذبابا, لن یخلقوا ذبابا, اللہ کے سوا تم جتنوں کو بھی پکارتے ہو, لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ, وہ سارے تمہارے معبود اور سارے جن کو پکارتے ہو اکٹھے ہو جائیں, ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر
سکتے.
قرآن میں شفا ہے یا نہیں, شرک کے مرض کی شفا ہے یا نہیں. قرآن کیا کہتا ہے کہ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا, ہرگز ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے, والا بھی جتا معلوم آ خواہ وہ سارے جمع ہو جانے اور آگے قرآن نے نشتر لگایا. نشتر اور نشتر تب لگایا جاتا ہے کہ جب پیپ زیادہ جمع ہو جائے. بیماری میں مرض میں تھوڑے میں پیپ زیادہ جمع ہو جائے تو پھر نشتر لگایا جاتا ہے اور نشتر کے بغیر دوائی اثر نہیں کرتی. ایک جگہ پر پیپ جمع ہو اور وہاں نشتر نہ لگایا جائے اور آدمی کہے کہ دوائی لگانے سے اس کا فائدہ ہوگا, کوئی فائدہ نہیں ہوگا. قرآن نے آگے کہا وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا, جن کو تم پکارتے ہو ان کا مکھی پیدا کرنا تو دور کی بات ہے,
اللہ
اگر کوئی مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے
اللہ
تو ان میں اتنی بھی قوت نہیں کہ مکھی مکھی کی چینی ہو. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ, کیوں کیوں نہیں واپس لے سکتے. قرآن کہتا ہے ذوق الطالب والمطلوب, جس کو پکار رہا ہے وہ بھی ضعیف ہے, پکار رہا ہے وہ بھی
ضعیف.
نسخہ بتایا یا نہیں بتایا؟ قرآن کیا کہتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ, قرآن نسخہ شفا ہے اور مومنوں کے لیے رحمت ہے.
سبحان اللہ,
مومنوں کے لیے
رحمت ہے.
ایک صحابی کہتے ہیں توجہ کریں کہ جب ہم نے کلمہ رسول کا نہیں پڑھا تھا, جب ہم نے قرآن نہیں سنا تھا, جب قرآن نے ہمارے دلوں میں روشنی نہیں کی تھی, ہم قرآن سے جب دور تھے, تو صحابی نے ایک عجیب بات بتائی. ایک صحابی کہتا ہے کہ میں اپنی بستی میں تھا, اپنے علاقے میں تھا, میری بستی کے تمام لوگ ایک بت کی صبح پوجا کرتے تھے, صبح کو اٹھ کر بت کے دروازے پر جاتے سارا گاؤں اس کے سامنے سجدہ ریزتے تھا. وہ بت گاؤں کے چوک میں نصب تھا, سب لوگ اس کے دروازے پر جاتے اس کو سجدہ کرتے. وہ کہتا ہے
اللہ اکبر
کہ پتہ نہیں کیا ہوا, ایک دن ہم نے دیکھا کہ وہ ہمارا خدا جو چوک میں نصب تھا وہاں موجود نہیں تھا, ہمارا خدا گم ہو گیا. ہمارا خدا گم ہو گیا. گاؤں والے پریشان ہو گئے کہ اللہ جی کہاں گئے, خدا کہاں چلا گیا, پریشان. کئی دنوں کے بعد اس نے کہا, دو دن گزر گئے گاؤں والے بڑے پریشان رہے, دو دنوں کے بعد کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ ہمارے خدا کو کوئی آدمی وہاں سے اکھاڑ کر باہر جنگل میں ایک کھیت میں پھینک دیا تھا اور اس کو ہمارے خدا پر ترس نہیں آیا تھا اور ہمارا خدا مٹی میں لتھڑ گیا تھا اور ہم پریشان ہو گئے تھے. ہم گاؤں والوں کو پتا چلا کہ تمہارا خدا فلاں جگہ تھا, ہم اکٹھے ہو کر گئے, خدا کو اٹھایا, اس بیچارے کو کپڑے سے صاف کیا, سبحان اللہ, کپڑے سے صاف کیا اور اس کو لا کر ہم نے چوک میں کھڑا کر دیا. پھر دوبارہ ایک دو دن وہ کھڑا رہا, چوتھے دن دیکھا پھر غائب ہے. وہ جس قوم کا رب بھی گوا کیا ہے وہ بھی قوم شیشے چ مڑا کے رکھنے والی ہونی ہے, جو رب بھی گوا جائے خیر ناز. ہاں جی کیا ہوا؟ وہ کہتا ہے کہ ہم پریشان ہو گئے لیکن خدا ہمیں دو چار دن نہ ملا, دس دن گزر گئے, بیس دن گزر گئے, گاؤں کے درمیان میں جو پانی کا گندا تالاب تھا جب اس کا پانی تھوڑا سا نیچے ہوا تو ہمیں خدا کا سرا نظر آیا, ہمیں خدا کا
سرا نظر آیا,
ہمیں خدا کا سرا نظر آیا. اور جب ہم نے اس کو ہاتھ لگایا تو وہ ہمارا ہی خدا تھا. گاؤں والے جمع ہو گئے, انہوں نے آخیا جڑا آپ ڈب گیا تو کٹیا, کٹیا پانی نہ دھوتا, وہ جب دھو کے لیا تو پنڈ والے کہنے لگے ہوں نہیں اسی انتے. اتنے میں ایک صحابی آیا،
اللہ
اس نے کہا جو خود ڈوب جائے وہ تمہیں کیسے سارے گا. ساری بستی کے لوگوں نے اس صحابی کی زبان سے قرآن کا یہ لفظ سنا، ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولا اجتمعوا لہ، کہ جن کو تم پکارتے ہو ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے. جب اس صحابی نے ہماری بستی میں قرآن پڑھ کر سنایا، ساری بستی کے دلوں سے شرک کا مرض دور ہو گیا اور شرک کی بیماری سے شفا مل گئی. اور قرآن نے کہا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ آیت سن لی تھی سارے گاؤں کی بیماری دور ہو گئی. اور میرے بھائیوں، ایک اور صحابی کا واقعہ اس وقت صحابہ میں مولانا عبد السلام ندوی نے نقل کیا، اور یہ واقعہ قصد الغابہ فی معرفت الصحابہ جو ابن حجر عسقلانی کی بڑی محققانہ کتاب ہے عربی کی، اس کتاب اس صحابی کا واقعہ ہے، اس پر آپ غور کریں. وہ صحابی کہتا ہے کہ میں نے کیسے نبی کا کلمہ پڑھا، میں کیسے مسلمان ہوا، قرآن نے روشنی دی تب ہمارے دلوں سے مرض دور ہوا. صحابی کہتا ہے کہ ہم بھی بڑے شرک میں مبتلا تھے، ہم بھی بتوں کو پوجا کرتے تھے. وہ کہتا ہے ہمارے بتوں کی کیفیت ہی اور تھی. آدھی رات کے وقت دشمن نے ہمارے گاؤں پر حملہ کیا، ہمارے گاؤں والے صبح کو اٹھ کر، بت ہمارے گھروں میں رکھے ہوئے تھے، صبح کو اٹھتے بت سامنے رکھ لیتے اور ان بتوں کو پھر سجدہ کرتے. یہ ہمارا شعار تھا، ہماری آمد تھی جب ان کو سجدہ کرتے. میرے بھائیوں، وہ صحابی کہتا ہے کہ رات کو جب اچانک حملہ ہوا تو خدا گھر سے اٹھانے ہم بھول گئے. ادھر سے حملہ ہوا، سارا گاؤں اپنا علاقہ چھوڑ کر بھاگ گیا. جب ہم بھاگے کچھ دور تک بھاگ کر، پھر ہمارے بزرگوں نے کہا کہ یہ جو دشمن ہے ہم اس کا پیچھا کرتے ہیں. ہم اس دشمن کے پیچھے گئے، اتنی دور آگے گئے کہ صبح ہو گئی، دن نکل آیا. جب دن نکلا تو دن کے وقت تو بتوں کو سجدہ کرتے تھے، لیکن ہم نے کہا کہ دشمن اب ہماری بڑی تعداد کو دیکھ کر آگے بھاگ رہا اور ہم اس کے پیچھے ہیں، خدا ہمارے گھروں میں بھول گئے. اب کیا کریں؟ بزرگوں نے کہا اب اگر خداؤں کو لینے جاؤ گے تو دشمن پھر اوپر آ جائے گا، اس لیے اب آگے ہی چلو، ان کا بھی خداؤں کا کیا کریں. تو کئی آدمیوں نے کہا کہ یہ جو خدا جس کو ہم سجدہ کرتے تھے یہ بھی تو ہمارے ہی ہاتھوں کے بنائے ہوئے تھے، ہم نے ہی ان کو بنایا تھا، تو اب ہم اور خدا بنا لیتے ہیں. انہوں نے کہا وہ کیسے بنائیں؟ اس نے کہا جی آٹا تو سب کے پاس ہے، ہمارا گندم کا آٹا تھا ہمارے پاس، وہ جناب گندم کا آٹا جو بوریاں جلدی میں ہم لے سکے، جناب وہ آٹا بھی ہمارے پاس تھا. جب اس آٹے کو ہم نے ایک جگہ رکھا اور پانی لائے، ہر آدمی نے اپنے اپنے حصے کا ایک خدا بنا لیا، آٹے میں پانی ڈالا، ایک ایک مورت بنا لی اور ان خداؤں کو دھوپ میں خشک ہونے کے لیے رکھ دیا. رب شوق ہے رب چپے چپے سکا رہے ربا قربان جا مائنا تھے جنہوں نے رب چپے سوک رہے ہے جی، رب چپے سوک رہے کہیں تک سکھائے چلے گئے ہے جی. جب کوئی مشکل ہوتی خدا سامنے رکھتے سجدہ کرتے، یہ ذہن میں خیال ہوتا کہ یہ خدا ہماری مشکل کو حل کریں گے. آگے گئے، کچھ لوگ دشمن کے مارے گئے، لڑائی ہوئی، کچھ ہمارے مارے گئے، ہم واپس آ گئے. جب ہم واپس آئے تو راستے میں آٹا ختم ہو گیا، آٹا اب بھوکے مرنے لگے. تو انہوں نے کہا کہ خدا اصلی تو ہمارے وہاں بھی موجود ہے گھر میں، ان کی اب کوئی ضرورت نہیں. چنانچہ ہر آدمی نے اپنے اپنے خدا کو کوٹنا شروع کر دیا اور آٹا بنایا، آٹے میں پانی ڈالا، روٹیاں پکا کر خدا اور بھی کھا رہے ہیں. یار ایڈی بھاری قوم بھی نہیں دیکھی کہ ربا لو پچا رہے. جب وہاں پہنچے تو بزرگوں کو سارا واقعہ سنایا، انہوں نے کہا کہ اس طرح ہم نے خدا بنائے. انہوں نے کہا پھر تم نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا آٹے کو کوٹا اور آٹا بنا کر روٹی بنا کر کھا گئے. انہوں نے کہا خداؤں کو کھا لیا، خداؤں کو کھا لیا، پھر بھی تمہیں کچھ نہیں ہوا. اسی واقعہ سے میرے بھائیوں، ساری بستی کے لوگوں نے
رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیا، ایک صحابی نے آ کر پیغمبر کا پیغام سنایا، اللہ کا قرآن سنایا، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، کہ جو آدمی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے گویا کہ ہوائیں اس کو کچک دیتی ہیں اور دریاؤں میں اور باہر فضاؤں میں اسے ترپا کر بکھیر دیا جاتا ہے۔ قرآن کے یہ الفاظ سنے، ساری بستی کے لوگوں نے محمد کا کلمہ پڑھا۔
سبحان اللہ،
قرآن نے کیا کہا؟ فی قلوبہم مرض، کہ ان کے دلوں میں شرک کا مرض تھا، لیکن جب قرآن کی آیت سنی، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمت للمؤمنین، کہ ان کے دلوں میں جو شرک کا مرض تھا جب قرآن کی روشنی پڑی تو وہ مرض سارا دور ہو گیا اور توحید کی روشنی سینوں پر چھا گئی۔
سبحان اللہ،
میرے بھائیوں، یہ قرآن کا اثر تھا کہ وہ لوگ جو زنا، شراب، جوا، قتل میں جری تھے، بہت بڑے تھے، لیکن قرآن نے جب اثر دکھایا تو ان کا ایمان کتنا مضبوط ہو گیا۔ توجہ سے ایک اہم واقعہ آپ کے سامنے نقل کرنا چاہتا ہوں۔ جب ایران فتح ہوا، ایران کسرا کا خاتمہ ہوا، جس جنگ میں، اس جنگ کے سپہ سوار تھے حضرت سعد بن ابی وقاص سب کو رضی اللہ عنہ، فاتح مصر اور حضرت سعد بن ابی وقاص رسول اللہ کے مامو تھے، وہ مامو جس کو میرے پیغمبر نے فرمایا تھا ایک جنگ کے موقع پر ارمی یا ساتھ ارمی احساس تیر پھینک، خدا کا امی و بھی
اللہ
میرے ماں باپ تجھ پہ قربان ہو جائیں۔ اس صحابی کو میرے نبی نے بہایا،
سبحان اللہ،
وہ سعد بن ابی وقاص کس طرح کی جنگ کا فاتح، ایران کا فاتح سعد بن ابی وقاص، لشکر لے کر کس طرح کے مقابلے میں آیا، جب ایران کو شکست ہوئی، ایران کا دارالحکومت تھا مدائن، کیا نام تھا؟ مدائن، یہ جو مدائن شہر ہے، اس شہر کے کنارے پر ایک دریا بہتا اور اس دریا کا نام ہے دریائے دجلہ، کیا نام ہے؟ دریائے دجلہ۔ یہ دریائے دجلہ مدائن کے شہر کے کنارے پر اسی طرح بہتا ہے جیسے لاہور کے کنارے پر دریائے رانی بہتا ہے۔ جب جنگ ختم ہو گئی، غنیمت کا مال صحابہ کے ہاتھوں میں آیا، تو دریائے دجلہ کے پل کے پاس ایک جھونپڑی تھی، اس جھونپڑی میں ایک صحابی رہتا تھا۔
سبحان اللہ،
صحابہ کرام کی ڈیوٹی یہ تھی کہ جو مال اس جنگ میں حاصل ہوا وہ غنیمت کا مال تھا، وہ بیت المال کا حق ہے، اور اس کو بیت المال میں جمع کرائے۔ وہ صحابی جو دریا کے کنارے پر پل کے پاس رہتا تھا، ایک جھونپڑی میں، اس کے پاس چار آدمی اس کے ساتھ، اس کی بیوی تھی، بچے تھے، کافی عرصے سے اس کی رہائش تھی اس علاقے میں، اور جنگ کے شروع سے اختتام تک وہ وہاں مقیم رہا۔ کئی سال تک صحابی وہاں رہے، جنگ کے آغاز سے اختتام تک۔ صحابی جب اپنی جھونپڑی سے باہر نکلا، اس نے کیا دیکھا کہ ایک آدمی 14 سونے کے صندوق 14 سواریوں پر لاد کر لے جا رہا ہے۔ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے اس کو للکارا، میں نے کہا کہ ایرانی ہے اور اپنا مال ایران سے باہر کے ملک میں لے جانا چاہتا ہے، خبردار۔ کہتے جب میں نے اسے للکارا تو وہ خچر والا بھاگ گیا، اس کے ساتھ جتنے بھی خچر تھے ان کو میں نے قابو نہیں کیا۔ صحابی، وہ صحابی جس کے گھر کے ساتھ 4-5 آدمی،
اور چار چار چھ چھ دن سے اس کے گھر میں پاپا تھا, کھانے کو روٹی نہیں, کچھ بھی نہیں تھا. اس نے وہ 14 صندوق جو خود سونے کے تھے, ان 14 صندوقوں کو جب خچروں پہ دیکھا تو اسی طرح ان خچروں کا منہ مدائن شہر کی طرف کر دیا, اور ان کو ہانکتا ہوا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں, حضرت سعد تخت پر بیٹھے تھے,
سبحان اللہ,
اور اس سے جا کر کہا کہ اے کمانڈر چیف, یہ سامان غنیمت کا میرے ہاتھ میں آیا. انہوں نے کہا ٹھہرو. لوہار کو بلایا گیا. جب لوہار کو بلایا گیا تو اس ان صندوقوں کے تالے توڑے گئے, اور ان صندوقوں کے اندر سے ایسے قیمتی جواہر اور موتی نکلے کہ مورخین نے لکھا ہے کہ پوری دنیا کی نصف دولت کے برابر وہ موتی نکلے. اور اس صحابی نے وہ 14 کے 14 صندوق حضرت سعد بن ابی وقاص کے سپرد کیے. جب یہ صحابی رخصت ہونے لگا تو حضرت سعد نے کہا یہ غنیمت کا مال ہے, اس کا اس میں سے اپنا حصہ لے جائیے. اس نے کہا کہ میں کوئی چیز اس میں سے نہیں لے سکتا, کیونکہ میرے رسول کا حکم ہے کہ غنیمت کا مال اللہ اس کے رسول کا حق ہوتا ہے, لہذا میں نہیں لے جا سکتا. اس نے کہا نہیں, اللہ کے رسول کے حکم میں صحابہ کا سب اس میں موجود ہے. اس نے کہا میں نہیں بنا سکتا. وہ بغیر کسی چیز کو دیے جب چلنے لگا تو سعد بن ابی وقاص اس کا بازو پکڑ لیا اور پکڑ کر کہا کہ اپنا نام تو بتاؤ, میں فاروق اعظم کے دربار میں تمہاری تعریف کروں گا کہ ایسے آدمی بھی روئے زمین پر ہیں کہ وہ 14 صندوقوں میں ایک تولہ بھی اپنے گھر نہیں رکھتا. ایسے امانت دار آدمی, وہ آدمی جب ہمارے ساتھ ہے تو ہمیں دنیا میں کسی کی پرواہ نہیں ہے. تو اس صحابی نے کہا کہ جس پروردگار کہیں گے یہ اونٹ اور خچر سونے کے لا کر میں نے غنیمت میں جمع کرائے, وہ پروردگار میرے نام سے واقف ہے. یہ کہہ کر وہ واپس آئے. حضرت صاحب نے اس کے پیچھے آدمی لگائے کہ جاؤ جا کر اس کے گھر کا حال دیکھو. جب اس نے گھر کا حال دیکھا تو وہ رو پڑا. اس نے دیکھا ایک جھونپڑی ہے اور اس کے جھونپڑی میں یہ صحابی رہتا ہے, چار پانچ اس کی ایک بیوی ہے, کچھ بچے ہیں. اور جب ارد گرد لوگوں سے پوچھا انہوں نے بتایا 10-10 دن سے اس کے گھر میں پھاسا ہے, کھانے پینے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے. مسلمانوں, علماء کہتے ہیں, یہودی مورخین اور عیسائی مورخوں نے لکھا کہ وہ لوگ جو ایک ایک بات پر قتل کرتے تھے, چوری کرتے تھے, ڈکیتی کرتے تھے, اغوا کرتے تھے, بدماشی کرتے تھے, وہ کون سی چیز تھی کہ 14 صندوق سونے اور جواہرات کے محمد مصطفیٰ کی شریعت کے حکم پر قدموں میں صحابی کے ڈال دیے, ایک تولہ نہیں رکھا, پیٹ پہ پتھر باندھے, بھوک برداشت کی, لیکن محمد مصطفیٰ کے کہنے میں آ کر دیانت کا دامن نہیں چھوڑا. اسی لیے قرآن نے کہا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم, قاتلوں کو عزیز بنا دیا, ڈاکوؤں کو پیغمبر کا, ڈاکوؤں کو محمد مصطفیٰ کا نوکر بنا دیا, اور دوزخ میں جانے والوں کو جنت کا وارث بنا دیا. خود نہ تھے جو رات میں اوروں کے حامی بن گئے, کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. میرے بھائیوں, جس قوم میں لڑکیوں کی کوئی آبرو نہ تھی, بچیوں کی کوئی عزت نہ تھی, ماہواری والی عورتوں کو جنگلوں میں باندھ دیا جاتا تھا, بیوہ عورت دوسرا نکاح نہیں کر سکتی تھی, کوئی کسی کو مزدوری میں کوئی پیسہ نہیں دیتا تھا, وہ کیا بات تھی, وہ کون سی وجہ تھی جو جہاں پر لڑکوں اور لڑکیوں کی عزت کو خطرہ تھا اور لڑکیاں نفسانی خواہشات کا ذریعہ بنتی تھی. ایسے وقت میں, ایسے حالات میں ہم جو کہتے ہیں, ایسے وقت میں کیا ہوا, پھر وہ بھی واقعہ ہوا. ایسے واقعات بھی دیکھے کہ جس کا ذکر ابن ایڈورڈ گبن نے اپنی تاریخ میں کیا, ہسٹری آف اسلام میں, انگریز مورخ. وہ کہتا ہے کہ کیسر روم کی لڑائی کے بعد ایک ایسا واقعہ بھی پیش آیا کہ دشمن کی تعداد لاکھوں تھی اور صحابہ کرام کی فوجیں ایک علاقے سے گزر رہی تھی. 30,000 صحابہ کی فوج
دشمن نے کہا ہم ان پر کامیابی حاصل نہیں کر سکتے، کافر نے کہا روم اور ایران کی خوبصورت لڑکیوں کو قطاروں میں کھڑا کر دو، بے پرد کر کے کھڑا کر دو، یہ صحابی گزریں گے، ان کی نظریں لڑکیوں پر پڑیں گی، ان کا ایمان ختم ہو جائے گا، ان کو اللہ کی نصرت بند ہو جائے گی۔ پھر کیا ہوا؟ گبن کہتا ہے کہ جب یرموک کے اس لڑائی کے بعد چشم فلک نے یہ نظارہ دیکھا کہ سپہ سالار کو پتا چلا کہ دشمن نے 5 میل تک لڑکیوں کی قطار لگا دی ہے، اور اس نے سارے صحابہ کو ایک جگہ جمع کیا اور جمع کر کے کہا ان للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، اللہ کا قرآن کہتا ہے اے پیغمبر مومنوں کو کہہ دو کہ اپنی نظروں کو نیچا کر کے چلے۔ یہ قرآن کی آیت سنائی کل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، اپنی آنکھوں کو نیچا کر کے چلو، بچی آیت سنائی 30,000 صحابہ کا لشکر 5 میل لمبی لڑکیوں کی قطار کے اندر سے گزر گیا، ایک صحابی نے بھی نظر اٹھا کر دی۔ جب اور جبن کہتا ہے کہ عرب لوگ کہتے تھے جو وہاں موجود تھے اور اس علاقہ کے وہ دشمن جو اسلام نہیں لائے تھے وہ کہتے تھے کان نہا سے مستعد، لڑکیاں کہتی تھی کہ یہ آسمانوں سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں انسان میں، یمشون علی الارض کلہم ہم الملائکہ، یہ آسمانوں کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں جو زمین پر چل رہے ہیں، یہ کون سی قوت تھی؟ یہ قرآن کی قوت تھی کہ قرآن نے کہا فَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، مسلمانوں جتنا انقلاب انسانوں کے قلوب میں قرآن نے برپا کیا، ایسا انقلاب دنیا کی نہ کسی کتاب نے برپا کیا، نہ کسی رسالے نے برپا کیا، نہ کسی تحریک نے برپا کیا، قرآن نے قوموں کو عزت بخشی، قرآن نے مشرکوں کو توحید پرست بنایا، قرآن نے یہودیوں کو محمد پرست بنایا، قرآن نے عیسائیوں کو رسول اللہ پرست بنایا، قرآن نے کائنات کے بت پرستوں کو توحید پرست بنایا، اور قرآن نے ڈاکوؤں کو کتب بنایا، قرآن نے چوروں کو اللہ کا ولی بنایا، قرآن نے زانیوں کو حفاظت و صیانت کا علم بردار بنایا، قرآن نے بدماشوں کو ولی بنایا۔